بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بریت الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر وفی کل سا ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا توعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہی خدا ہے جو ہمیں دن رات نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. ہم سب خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی آخری حجت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی, اس عنوان کے تحت آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. روزانہ کی مجلس کی طرح آج بھی مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے ایک اسم سے کروں گی اور دعائے جوشن کبیر سے اللہ کا ایک نام آپ کے سامنے پیش کروں گی, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی اس خدمت میں پیش کر دوں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم دعائے جوشن کبیر کو ماہ رمضان میں تینوں شبوں میں پڑھتے ہیں, 19ویں شب میں بھی پڑھتے ہیں, 21ویں میں بھی اور 23ویں میں بھی, اور اس کے لیے جناب رسالت ماں بھی کہتے ہیں کہ جو شب قدر کی تینوں شبوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے پروردگار عالم اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے, جہنم سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح ہم صرف شب قدر میں ہی تو پڑھتے ہیں, شب قدر کے علاوہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. کوئی حفاظت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی حاجت ہے, ہم دعائے جوشن کبیر پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں متوسل ہو سکتے ہیں. معصوم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھ لیا تو پروردگار عالم اسے جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا. پھر کہا معصومین نے کہ اگر کوئی مریض ہے اور آپ پریشان ہیں, صحت نہیں مل رہی ہے, تو کہا مریض پہ بھی پڑھو, اور خصوصیت سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ تین دن پڑھو, تین راتیں یا تین دن اس مریض پہ پڑھو، کہا اگر مرض جنون ہوگا، دیوانگی ہوگی، برس ہوگا، کوئی بھی مرض ہوگا، اگر تین دن کسی مریض پر شفا کی نیت سے دعائے جوشن کبھی پڑھا جائے تو پروردگار عالم یقین ہو کہ خدا سے مانگ رہے اللہ کے ہزار نام پڑھ کے، تو پروردگار عالم اس مریض کو شفا عطا کر دیتا ہے. آج رب ذوالجلال کے جس نام کو آپ کے سامنے بیان کروں گی، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا امان الخائفین، اے خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والے. بس وہ خدا ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، امان دیتا ہے. تو جوشن کبیر میں ایک نام یہ بھی اللہ نے اپنا نام خود بیان کیا کہ میں ہوں جو خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والا ہوں. کیسے امان دیتا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں تاکہ خدا کا اسم آپ کے سامنے واضح ہو جائے. کتاب انسان ساز واقعات، اس کتاب میں روایت درج ہے، علامہ تبرسی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو تفسیر مجمع البیان کہتے ہیں، اور یہ اتنی عمدہ تفسیر قرآن ہے کہ آج تک اگر کوئی قرآن پر گفتگو کرنا چاہے تو آج تک ہمارے علماء تفسیر مجمع البیان کو پڑھتے ہیں، بہت اہم تفسیر ہے. علامہ تبرسی جس زمانے میں تھے بیمار ہوئے، اور بیماری اتنی بڑھی کہ سکتے کے عالم میں آ گئے، کومے میں آ گئے. اب ہمارے زمانے میں تو اگر کوئی کومے میں آ جائے تو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، ڈاکٹرز کو آئی سی یو میں رکھتے ہیں، شاید خدا سانس بحال کر دے، مگر اس زمانے میں تو یہ سارے ذرائع نہیں تھے. علامہ تبرسی پہ سکتہ طاری ہوا، رشتےداروں نے سمجھا کہ مر گئے، لوگوں نے غسل و کفن دے کے دفنا دیا. جب قبر میں دفنا دیا اور قبر کے اندر وہ ہوش میں آئے تو اب خود کو قبر میں پاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے، پیر انگلیاں بندھی ہوتی ہیں، ہاتھ، اب قبر کی تنگ سی جگہ، وہ خود کو قبر سے نکال نہیں سکتے. بس ایک بارگی اس خوف کے عالم میں ہیں کہ اب سانس آ رہی ہے، میں سکتے میں تھا، میرے رشتے داروں نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے غسل و کفن دے کے دفنا دیا، میں کیسے نکلوں گا. جب یہ خوف طاری ہوا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متوسل ہوئے، بارالہ اگر اس قبر سے تو نے رہائی دلا دی تو میں منت مانتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس قبر سے رہائی دلا دی تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا. یہ منت مان کے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، خدایا مجھے اس قبر سے نجات دے. ایک بار بھی اس قبرستان میں کفن چرانے والا ایک چور آیا، وہ جو جس قبر کو دفن کرتے تھے اسی رات اس کی قبر کھول کے وہ چرا لیا کرتا تھا، قبر کو بند کر دیتا تھا. تبرسی کی قبر کو بھی کھولا اور جب کفن اتارنا چاہا تو تبرسی نے ہاتھ پکڑ لیا. اب چور خوف زدہ، یہ مردہ کیسے زندہ ہو گیا. تبرسی نے اپنا پورا حال بیان کیا کہ مجھے، میں سکتے میں تھا، مجھے میرے گھر والوں نے دفن کر دیا، وہ سمجھے میں مر گیا ہوں، اور مجھے یہاں میری قبر سے نکالو، میں تمہیں دوں گا اپنا کفن، تم کفن چرانے آئے تھے نا، میں تمہیں اپنا کفن دے دوں گا. خیر اس چور نے ان کو اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچایا. جب گھر پہنچ گئے تو علامہ تبرسی کہتے ہیں میں نے اپنا کفن اور جو میرے پاس مال و زر تھا میں نے کہا یہ لے، تو اس مال و زر کی خاطر مردوں کے کفن اتارتا ہے، میں تجھے دیتا ہوں. کہا وہ اتنا شرمندہ ہوا، سر جھکا کے روتا رہا اور خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا. پھر علامہ تبرسی نے منت پوری کرنے کے لیے وہ قرآن کی تفسیر لکھی جو ایسی بہترین تفسیر ہے کہ اس تفسیر کا نام ہے مجمع البیان، آج تک موجود ہے، آپ نیٹ پہ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گی. تو پروردگار عالم ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، امان دیتا ہے. اور چونکہ ہمارے چاردہ معصومین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم سے خدا کو پہچنوایا، تو خدا کی تمام صفات کا عکس اللہ نے معصومین میں رکھا. مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا، میری حجتوں کو پہچان لو. جیسے خدا خوف زدہ لوگوں کو امان دیتا ہے، ایسے ہی چاردہ معصومین بھی خوف زدہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، امان دیتے ہیں. یہ فرش عزا حسین ابن علی سے منسوب ہے. حسین ابن علی بھی دنیا کے خوف زدوں کو بھی امان دیتے ہیں اور مولا حسین آخرت کے خوف زدہ کو بھی امان دیتے ہیں. اس لیے کہ میں نے پہلی یا دوسری محرم کو آپ کے سامنے جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سالت ماں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہیں. حسین نجات دینے والے بھی ہیں, حسین ہدایت دینے والے بھی ہیں. جب اس حدیث آج تک مشہور ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ حسین کو رسول خدا نے کہا ہے. ایک مرتبہ ایک پوچھنے والا آیا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ سارے آئمہ ہدایت کا چراغ ہیں, آپ سارے آئمہ نجات دینے والے ہیں, رسول نے فقط حسین کو کیوں کہا مصباح الہدا و سفینۃ النجات؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم سب ہدایت کا چراغ ہیں, ہم سب سفینۃ النجات ہیں. یہ میں اور آپ جانتے ہیں نا, اول محمد وسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, یہ سب کے سب محمد ہے, تو سب میں تمام خوبیاں ہیں. کہا حسین کو اس لیے کہا کہ حسین کا سفینہ نجات جلد پہنچا دیتا ہے. کتنا جلد پہنچا دیتے ہیں حسین نجات تک؟ چھٹے امام حدیث بیان کرتے ہیں میدان قیامت میں جب اللہ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دے گا, تو چھٹے امام کہتے ہیں تمام لوگوں کی, تمام انبیاء کی امتوں کی 1000 صفیں بنیں گی, اور ان صفوں کی لمبائی کتنی ہوگی میں اور آپ نہیں جان سکتے. یہ تو اللہ جانے, اللہ کا نبی جانے, اللہ کے امام جانے, کہ جب اولین سے آخرین تک تمام نبیوں کی امتیں جمع ہیں طویل صفیں ہیں, مگر چھٹے امام کہتے ہیں 1000 صفیں ہوں گی, اور ان 1000 صفوں میں پہلی صف کو ہم 11 امام بخشوائیں گے, باقی 999 صفوں کو اکیلے حسین بخشوائیں گے. سلوات پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں, میں نے کہا کہ پہلی صف کو چھٹے امام کہتے ہیں ہم 11 امام بخشوائیں گے, اور ان 11 میں بھی حسین ہیں تو کون نہیں ہے, 12 امام ہیں نا ہمارے, امیر المومنین نہیں ہے. امیر المومنین کا مرتبہ بہت بلند ہے. امیر المومنین وہ ہیں کہ جو قسیم جنت و نار ہیں. علی ابن ابی طالب اگر پروانہ نہیں دیں گے تو کوئی پل صراط پہ چڑھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ پل صراط کی پہلی چوکی ولایت علی سے متعلق ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں ان 11 میں بھی حسین شامل, اور باقی 999 صفوں کو بھی جو بخشوائیں گے وہ حسین ابن علی بخشوائیں گے. بے شک حسین دنیا کے خوف زدہ کو بھی امان دیتے ہیں, حسین آخرت کے خوف زدہ کو بھی امان دیتے ہیں. دو مختصر روایتیں بیان کر دوں, دونوں باتیں واضح ہو جائیں گی. پہلی روایت کہ حسین دنیا کے خوف زدہ کو کیسے امان دیتے ہیں, کتاب مدینۃ المعاجز, اس میں یہ روایت درج ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کی امامت کا زمانہ تھا, مولا کے پاس ایک جوان شخص بڑا دوڑتا ہوا روتا ہوا آیا, خوف زدہ پریشان. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا. میری ماں کے پاس بہت سارا مال و اسباب تھا, مگر میری ماں نے وہ مال جو جمع کر کے رکھا تھا وہ کہاں رکھا مجھے نہیں معلوم, اور میری ماں نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے اس وقت تک غسل و کفن مت دینا جب تک کہ تم حسین کو نہ بلا لو. کہا اچھا, میرا نام لے کے کہا تھا؟ کہاں, مجھے اس وقت تو غسل و کفن مت دینا جب تک حسین کو نہ بلا لو. مولا نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حسین ابن علی چلے, اس شخص کے گھر میں آئے, دیکھا کہ زمین پہ اس کی ماں کی میت رکھی ہے. ایک بارگی مولا نے کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا بار الہ اس مومنہ کو زندہ کر دے کہ یہ اپنی وصیت کر سکے. مولا کی دعا مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ اٹھ زندہ ہو کے بیٹھ گئی. اور جب زندہ ہو کے بیٹھ گئی, مولا نے کہا اپنی وصیت کر, تو نے اپنے مال کے متعلق وصیت کیوں نہیں کی, تیرا بیٹا خوف زدہ ہے پریشان ہے. مولا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھے غسل و کفن سے پہلے میرے مولا کو بلا دینا، مولا میرا جتنا بھی مال ہے فلاں جگہ میں نے چھپا کے رکھا ہے، وہاں سے نکال لیجئے گا، اور مولا اس مال کا ایک تہائی حصہ میں آپ کو دیتی ہوں، جہاں چاہے آپ تقسیم کریں، اور دو تہائی حصہ میں اس وقت بیٹے کو دوں گی جب وہ آپ کی امامت کا ماننے والا ہوگا دل سے، ورنہ وہ بھی میں اپنے بیٹے کو نہیں دوں گی۔ اور وہ کر کے بس کہا مولا میری خواہش ہے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھیں، یہ کہہ کے ایک بارگی لیٹی اور مر گئی۔ تو مولا نے دنیا کے خوف زدہ کو، اس جوان بچے کو بھی امان دی، اس کی ماں کو زندہ کیا، اس کی ماں نے وصیت کی اور ماں کا انجام بخیر ہوا۔ حسین ابن علی آخرت کا خوف رکھنے والوں کے لیے بھی امان ہے۔ کیسے امان ہے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ امام حسین آخرت کے خوف زدہ کو کیسے پناہ دیتے ہیں؟ کتاب ہے معجزات و کرامات امام حسین، اس کتاب میں ایک روایت درج ہے کہ شیخ رمضان علی قوچانی یہ مشہد کے علماء میں سے تھے، اور امام رضا کے حرم میں ایک مشہور مسجد جسے جو لوگ گئے ہیں مشہد انہیں پتا ہے، جو نہیں گئے مولا بلائے ان کو، جانے والوں کو بھی بار بار بلائے مولا۔ تو امام رضا کے حرم میں ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، مشہور مسجد ہے۔ اس مسجد گوہر شاد میں یہ نماز پڑھاتے تھے، امام جماعت تھے، ان کا نام تھا آقا رمضان علی قوچانی۔ جب ان کا وقت آخر آیا بیمار ہوئے، اور ایک مرتبہ ایسا عالم آیا کہ گھر والوں نے رونا شروع کیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، یعنی ایک دم غشی تاری ہوئی، لوگ سمجھے پتہ نہیں ہوش آئے نہ آئے، اسی میں سانس بند ہو جائے، گھر والے رو رہے تھے تڑپ رہے تھے۔ اور اس نزا کے عالم میں ایک بارگی اٹھے شیخ رمضان علی قوچانی، اٹھ کے بیٹھے، کہا گھر کے سارے لوگوں کو میرے پاس جمع کرو۔ لوگوں نے سوچا شاید اللہ نے توفیق دے دی ہے، آخری سانس ہے، شاید گھر والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بلاؤ سب گھر والوں کو۔ جب سب گھر والے آ گئے تو کہا میں مجلس حسین پڑھتا ہوں، تم سنو۔ کہا آغا آپ نے زندگی میں کبھی مجلس نہیں پڑھی؟ عالم تھے، ذاکر نہیں تھے۔ کہا آپ نے تو کبھی زندگی میں امام حسین کی مجلس نہیں پڑھی، آج اسلام ہے؟ کہا ہاں، جب مجھ پر غشی تاری ہوئی تو ایک بارگی میں نے منظر دیکھا خواب میں، جیسے میں میدان قیامت میں کھڑا ہوں، اور میدان قیامت میں ایک ملک آواز دے رہا ہے کہ رمضان علی قوچانی کے لیے بہشت ہے، آئیں بہشت میں داخل ہو جائیں۔ کہا جیسے ہی میں نے اس آواز کو سنا، میں خواب میں چلتا ہوا بہشت کے دروازے پہ پہنچا، میں نے دیکھا وہاں بڑا رش تھا، بڑی لائن لگی تھی، میں نے سوچا میرا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا، لائن میں لگ گیا، مگر بڑی طویل لائن تھی، حکم ہو چکا ہے کہ بہشت میرے لیے ہے، مگر پریشان کھڑا تھا۔ ایک بار جب میں نے چاروں طرف دیکھا تو بہشت کا ایک دروازہ تھا جہاں صرف چند لوگ کھڑے تھے، میں بڑا خوش ہوا میں اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہوں۔ میں اس لائن سے نکلا اور چلا میں اس دروازے کی طرف، جب میں اس دروازے کی میں چاہتا تھا کہ داخل ہوں تو ایک ملک نے مجھے روک لیا۔ اللہ اکبر، خدا ہم سب کو توفیق دے، ایک ملک نے روک لیا، کہا آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت کا یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زندگی میں حسین کی مجلس پڑھتے ہیں، یہ دروازہ جنت کا ذاکر حسین سے منسوب ہے، اور امام حسین خود چیک کرتے ہیں کہ اس نے زندگی میں مجلس پڑھی یا نہیں، تو اس کو اس دروازے سے، آپ نے، آپ عالم ہیں، آپ امام جماعت ہیں، آپ کا مرتبہ ہے، بہشت آپ کے لیے، مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے، یہ ذاکر حسین کے لیے دروازہ ہے۔ کہا میں پریشان کیا کروں، جس دروازے سے جانا ہے وہاں بڑی لائن لگی ہے، اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک بارگی دیکھا کہ میرے زمانے کا مشہور ذاکر امیر ناظم زادہ جس کا نام تھا، کہا میں دیکھا وہ اسی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا، وہ ذاکر تھے کہ وہ اسی دروازے سے جنت میں جائیں۔ اب جب وہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے میں دوڑ کے قریب گیا، کہا آغا کچھ تو کرو، آپ مجھے پہچانتے ہو، میں امام جماعت ہوں، کچھ کرو، مجھے اس میں کم لوگ ہیں، مجھے اسی دروازے سے داخل کروا دو۔ تو امیر زادہ ناظم کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں اس دروازے سے داخل نہیں کروا سکتا، یہاں حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور اس دروازے میں صرف وہ جائے گا جس نے حسین کی مجلس پڑھی ہوگی۔ کہا پھر؟ میں پریشان ہوں۔ چہرہ دیکھا انہوں نے، کہا اچھا بیٹھو، بہشت کے دروازے پہ بیٹھے، تو مجلس حسین پڑھ، میں سن رہا ہوں، جب تو مجلس پڑھے گا، میں نے سن لی، مجلس ہو گئی، اور جب ہوگی تو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا. کہا میں ابھی پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ خواب سے آنکھ کھلی تو میں نے جانا میرا خدا چاہتا ہے کہ مجھے بہشت میں لائن میں نہ لگنا پڑے. اس لیے مجھے خدا نے زندگی دی, ہوش دیا. میں اب امام حسین کی مجلس پڑھتا ہوں, تم لوگ سنو. انہوں نے امام حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے, گھر والوں نے گریا شروع کیا. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی وہ بستر پہ لیٹے اور روح پرواز کر گئی. ایک جملے کا اضافہ کر دوں, مجلس حسین پڑھنے والے کے لیے خدا نے حسین ابن علی کی محبت میں جنت میں ایک دروازہ تو بنایا ہے, مگر جس کی مجلس قبول ہو. اگر ہم مجلس حسین میں بیٹھ کے بجائے ہدایت کے ہم گمراہی بانٹنے لگیں, ہم بجائے ائمہ معصومین کی احادیث سنانے کے, قرآن کی آیتیں بتانے کے, دل کی باتیں گڑ گڑ کے بیان کرنے لگے, جھوٹ بیان کرنے لگے, جو آج ہو رہا ہے, جو آج ہمارے شہر کراچی میں ہو رہا ہے, اگر ہم اس طرح کی مجلس پڑھنے لگے, بارگاہ امامت میں ہماری یہ مجلس قبول نہیں ہوگی. مجلس فقط وہ قبول ہوگی جو خلوص نیت سے ہو, اور وہ بیان کیا جائے جو خدا نے قرآن میں کہا, جو معصومین نے حدیث میں کہا, اور قبول ہو جائے تو ہاں اس کے لیے جنت میں دروازہ ہے. خدا ہم سب کی, ہم تمام ذاکروں کی خدمتوں کو قبول کرے. تو حسین ابن علی دنیا کے عذاب, دنیا کی تکلیفوں میں خوفزدہ شخص کے لیے بھی امان ہے, اور آخرت سے جو خوف زدہ ہے اس کے لیے بھی امان ہے. اور حسین ابن علی کے صدقے میں میں اور آپ اس فرش عزا پر قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. سورہ حجرات پر گفتگو ہو رہی ہے. کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے دو آیتوں کا خلاصہ, چھٹی اور ساتویں آیت کو پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے بیان کیا کہ ہم نے تمہارے ساتویں اور آٹھویں آیت کو, دو آیتوں کو پیش کیا تھا کہ خدا نے کہا کہ ہم نے کس طرح تمہارے دل میں ایمان کو زینت بنا دیا ہے اور تمہارے دل میں گناہوں کے لیے نفرت ڈال دی ہے. کل ہم نے جانا کہ اگر ہم یہ ادب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں تو کیا کریں. آ جائیے نویں آیت کی طرف. نویں اور دسویں آیت آج آپ کے سامنے بیان کروں گی. پروردگار عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب بھی کچھ مومنین آپس میں جھگڑا کرنے لگیں, اچھا علماء تفاسیر میں بحث ہوئی کہ یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومنین کے جب دو گروہ بن کے لڑنے لگے. کہا کہ یہ آیت صرف مومنوں کے لیے. مومن کون؟ آپ سب جانتے ہیں, جو بچے نہیں سمجھتے ان کو بتا دوں, مومنین وہ جو ولایت محمد و آل محمد پر ایمان رکھتے ہیں, جو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ دائرہ ایمان میں. تو ذہن میں آتا ہے کہ فقط مومنوں کے لیے کہا نہیں. علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں یا خدا کی مومن سے مراد تمام مسلمان ہیں. کیوں؟ اگر جو حقیقی مومن ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہو, وہ کسی سے لڑے گا ہی نہیں, وہ صلح کروائے گا, وہ کسی سے لڑے گا ہی نہیں. تو یہ پیغام اس کے لیے نہیں ہوگا چونکہ وہ حقیقی مومن ہے. تو خدا نے اس مومنین میں سارے مسلمانوں کو جمع کیا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگے, آگے بڑھو اور ان کے درمیان صلح کروا دو. اور اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ جا رہے ہو, زیادہ فساد کر رہا ہو, تو تم بھی اس کے لیے جنگ کرو, اس کے خلاف جنگ کرو, یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ پہ آ جائے. فَإِن فَأَتْ, جب وہ اللہ کی راہ پہ آ جائے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو. اچھا صلح کروا دو, کیسے کروا دو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل, عدل کے ساتھ صلح کروانا. جو حقدار ہے اس کو حق مل جائے, جو قصوروار ہے وہ اس کو بتایا جائے کہ اس نے غلط کیا ہے. تو کہا کہ عدل سے صلح کروانا, وہ اقسطوا, اور انصاف کرنا. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ ہے نویں آیت کا ترجمہ. دسویں آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں, پھر ان دونوں آیتوں کا خلاصہ پیش کروں. دسویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون اخوۃ, اللہ نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. تو جب ہی لڑے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, ان دونوں بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دو. اور جب صلح کروا دو تو کیا ہو گئی؟ نیک ترین کام ہے. کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, صاحب تقوا بن کے مومنین میں صلاح کروا دو لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اگر تم نے اس نیکی کو انجام دیا، اگر تم نے مومنین میں صلاح کروائی عدل سے، انصاف سے، تو پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا. یہ زندگی کا ادب آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے. کیسے نکل گیا ہے؟ جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا، دادا ہیں، دادی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھر پڑوسیوں سے بھی دوستیاں ہیں، پھر خاندان بھی بڑے ہیں، اس سے بھی دوستیاں. اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ بچے بہت سے گناہوں سے بچ جاتے تھے. اس بات کو محسوس کیجئے، بڑا کھو دیا ہم نے دنیا کی روا روی میں. میں نے آپ کے سامنے دو دن پہلے سورہ مدثر کی آیات پڑھی تھی نا، وہ کنہ نخوز مال خائزین، جہنم والے کہتے ہیں جو سب کر رہے تھے وہ ہم کر رہے تھے. واقعا آج ہم وہ کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہمیں وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں. جو گمراہ ہیں ان سے ہمارا کیا کام؟ ہم چاہتے ہیں معصومین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو چاہتا معصومین نے بتایا ہے، ہم نہیں کرتے. تو آج کیا ہوتا ہے، ہمارے بچپن میں تو بڑی رشتے داریاں تھیں، دوستیاں تھیں، پڑوسداریاں تھیں، گھر کے اندر بھی جوائنٹ فیملیز تھیں، بڑی محبت تھی. ہوتے برتن کھٹکتے ہیں مگر محبتیں موجود تھیں. آج میں، میرا شوہر، میرا بچہ، بس یہ زندگی ہے. شادیاں ہو کے آتی ہیں بچیاں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس ریفرنڈم کروا کے وہ طے کر کے آئی ہیں، میں، میرا شوہر، میرا بچہ. ارے وہ جو آپ کا شوہر ہے وہ کسی کا بیٹا بھی تو ہے، وہ کسی کا بھائی بھی تو ہے، وہ کسی کا چچا بھی تو ہے. آپ سارے رشتوں کو کیوں توڑ رہی ہیں؟ آج آپ یہ توڑیں، کل کا وقت آئے گا، بچہ ذرا سمجھدار ہوگا، ٹھوکر مار کے آپ کو بچا. آج سے 20 سال بعد یہ ہو جائے گا، اولڈ ہاؤسز بننے لگے نا، بوڑھوں کو ڈالا جانے لگا نا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور کیا ہے مومن کا حق؟ سنیے معصوم کی زبان سے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی کا، اخوت کا رشتہ ہے. اور ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہے؟ جیسے ہمارے جسم کے اعضا کا رشتہ ہے. مثلا روٹی پکا رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، انگلی جل گئی. اب جب انگلی جلے گی تو کیا ہوگا؟ زیادہ جل گئی تو آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوں گے، آواز نکالیں گے، ہائے میں جل گئی، کیا ہو گیا، کچھ دوا لگائے. جلی صرف انگلی تھی مگر پورا جسم متاثر ہوا، عقل بھی پریشان، ہاتھ بھی پریشان، آنکھ سے بھی آنسو گر رہے ہیں. کہا جیسے جسم کے اعضا کا رشتہ ہے، ایسے ہی تمام مومنین کا آپس میں رشتہ ہے. چھٹے امام کہتے ہیں، اگر تم کسی مومنین کے درمیان دیکھو جھگڑا ہو گیا ہے، صلح کروا دو، ان کے مسئلے کو سلجھا دو، جس بات پر ہوا ہے اس حاجت کو پورا کر دو، تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. ایک، ہم اپنی حاجتوں کے لیے ساری زندگی دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، یہ پوری ہو جائے، گھر اپنا ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں، اچھا پڑھ لکھ لیں، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں ان کے. ہماری زندگی کی جب تک ہمیں موت نہ آ جائے ہماری حاجتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی کی حاجتوں کے لیے بھاگتے رہتے ہیں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں، اگر تم نے خدا کے قانون پر، اللہ نے ہمیں زندگی دی، آپ کو زندگی دی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہم اس کے سکھائے ہوئے آداب زندگی پر عمل کرنے لگے، تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں، اگر تم نے دو مومنوں میں صلح کروا دی، تو پروردگار عالم تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا. جس کی حاجت کو پورا کرنے والا اللہ بن جائے، بتائیے دل سے اس کی حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ پورا کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اللہ کبھی غلط نہیں کہتا. جو خدا نے کہا حق ہے، براق ہے. اور کیسے پوری کرتا ہے خدا؟ ایک روایت بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر گفتگو آگے بڑھے. روایتوں میں ملتا ہے، فضیل بن ایاز جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں وہ اس نام سے آغا ہیں. جو نہیں جانتے ان کو میں دو جملوں میں بتا دوں، فضیل بن ایاز اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، رہزنی کرتے تھے، لوگوں کے گھر میں گھستے ان کے مال و اسباب کو لوٹا کرتے تھے، راستے میں مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک دیوار پھلانگ کے گھر میں اتر رہے تھے، اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور پڑھنے والا قرآن کی سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا تھا. سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ یہ تھا، جب بیان کروں میں آپ کے سامنے، کیا ابھی تک مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں؟ بس پڑھنے والا ایسے قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک لمحے وہ دیوار پھلانگ کے کودنے والے تھے، فضیل بن ایاز. کہ ایک بارگی خیال آیا کہ یہ قرآن میرے لیے بھی تو ہے، یہ اللہ مجھ سے نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، تم گناہ چھوڑ دو. بس یہ سوچ کے واپس پلٹ آئے اور اس طرح اپنے کردار کو بدلا، اتنے نیک ہوئے کہ خانہ کعبہ کے مجاور بنے، اور وہیں پر مکے میں ان کا انتقال ہوا. فضیل بن ایاز
وہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا بہت غریب تھا, اور اتنا غریب تھا کہ روزگار نہیں مل رہا تھا, گھر میں فاقے ہو رہے تھے, وہ خود بھی فاقے سے, بیوی بھی فاقے سے, کئی دن ہو گئے بھوک برداشت نہیں ہو رہی, کیا کریں. بیوی نے گھر میں تلاش کیا کوئی چیز مل جائے کہ بیچ کے کچھ پیسے مل جائیں. جب اس نے گھر میں تلاش کیا تو اس کو بمشکل ایک رسی کا ٹکڑا ملا, ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا. لائی شوہر کے پاس, کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اس رسی کے ٹکڑے کو بازار جا کر بیچ دو, جو تھوڑی بہت رقم مل جائے گی اس سے کم سے کم اتنا ہو جائے کہ نمک مل جائے, ایک روٹی مل جائے, ہم اسی میں کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں گے. شوہر گیا, رسی کے ٹکڑے کو بیچا, کیا ملا؟ ایک درہم. ہماری زمان میں ایک روپیہ سمجھ لیجئے, ایک درہم ملا. وہ لے کے چلا کہ بازار سے میں نمک لے لوں, ایک روٹی اگر مل جائے تو روٹی لے لوں, یا آدھی روٹی مل جائے تاکہ ہم اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں. ابھی وہ بازار سے گزر ہی رہا تھا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, لڑ رہے تھے, اور ایسے لڑ رہے تھے کہ مارنے والے نے دوسرے والے کے چہرے کو زخمی کر دیا تھا. وہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. پہنچے, یہ شخص پہنچا جا کے مومن, کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا اس نے میرا ایک درہم لیا تھا, واپس نہیں کیا ابھی تک, مانگ رہا ہوں دے نہیں رہا. کہا چھوڑ دو اسے, ایک درہم پہ لڑ رہے ہو, اس کا چہرہ زخمی کر دیا, مار رہے ہو اس کو بڑے بازار میں, میں تمہیں ایک درہم دیتا ہوں. پکڑایا اس کو ایک درہم اور کہا دونوں گلے لگو, اپنے درمیان صلح قائم کرو, اپنے درمیان سے بغض نکالو. ان دونوں میں صلح کروا دی. وہ ایک درہم جو فقط ان کے پاس ایک ہی درہم تھا اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے, وہ درہم دے کے صلح کروا کے مومنین کو رخصت کر دیا. گھر آئے, بیوی نے کہا کیا ملا؟ کہا ایک درہم ملا تھا, مگر راستے میں دو مومنین لڑ رہے تھے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہوں اور میں دیکھتا ہوا گزر جاؤں. اللہ کا حکم ہے صلح کرواؤ, میں نے وہ ایک درہم دے کے صلح کروا دی. اس بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا, کوئی بات نہیں تم نیکی کما کر آئے ہو, اب پریشان ہے نہیں ہے روزگار, کیا کرے. بیوی گھر میں ایک پرانا لباس پھٹا پرانا تھا, وہ لباس اٹھا کے لائی, کہا بس یہ لباس ہی پڑا ہے, اس کو لے جاؤ اور لے جا کے بیچو بازار میں, شاید کچھ مل جائے شاید. وہ پھٹے ہوئے لباس کو لے کے بازار آیا تو مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا, سب مچھلیاں بک گئی تھیں, ایک مچھلی پڑی تھی اور وہ اس سے بو آ رہی تھی, یعنی پتا چل رہا تھا کہ یہ باسی مچھلی ہے, اسی لیے کسی نے نہیں خریدی ورنہ یہ بھی بک چکی ہوتی. پرانا لباس لے کے اس کے پاس پہنچا, کہا بھائی میرے پاس فقط یہ پرانا لباس ہے, اگر تو چاہے تو یہ لباس لے کے مجھے یہ مچھلی دے دے. اب مچھلی والے نے سوچا اگر اس کو نہیں دوں گا تو پھینکنی پڑے گی, باسی تو ہو گئی ہے. اس نے کہا اچھا لاؤ, پرانا لباس لیا اور وہ مچھلی اسے دے دی, کہا یہ لے جاؤ. مچھلی لے کے وہ مومن گھر میں آیا, بیوی سے کہا یہی ملی ہے, باسی ہے مگر اسی کو پکا لو آگ پہ, اسی سے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی. بیوی نے چھری سے جب مچھلی کو چاک کیا, کھولا, اس کے اندر ایک انمول ہیرا موجود تھا. سلوات پڑھے بابا سے بلا, اس ہیرے کو نکال کے شوہر کو دیا, کہا دیکھو اس میں اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے, یہ انمول ہیرا ہے, اس کے جاؤ اس کو بیچ کر آؤ. گیا شوہر بازار, گیا اس ہیرے کو بیچا, کتنے پیسے ملے؟ بوری بھر کے پیسے ملے. وہ اتنا نایاب ہیرا تھا, جب بوری بھر کے پیسے گھر میں لایا, میاں بیوی خوش ہیں, پروردگار نے ہماری مشکلوں کو دور کر دیا. ابھی خوش ہو ہی رہے تھے کسی نے دروازے پہ دستک دی, کہا کون؟ کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کا پیٹ بھر دے, میں پریشان ہوں, فقیر ہوں. دروازہ کھولا, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, میں ہوتی آپ ہوتے ہم کیا کرتے؟ ہم اس تھیلی میں سے چار پانچ درہم نکال لیتے, اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے, یہی کرتے نا میں اور آپ. کیوں کرتے؟ ارے اللہ نے ابھی دیا ہے, زندگی بھر کام آئے گا, کل کیا ہوگا, ہم اپنے کل کی فکر میں آج برباد کر لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں جو خدا آج دے سکتا ہے وہ کل نہیں دے سکتا. اس خدا نے کبھی کہا بس یہ آخری دفعہ دیا ہے؟ ہم اپنے کل کی فکروں میں اپنی آج کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ پورا تھیلا لا کے فقیر کے سامنے رکھ دیا, تمہیں جتنی ضرورت ہے لے لو. اس فقیر نے مٹھی بھر کے کچھ نکالا, جانے لگا, پھر پلٹ کے آیا, رکھے, کہا میں فقیر نہیں ہوں, میں اللہ کا ملک ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا تھا, اللہ نے پیغام یہ دیا ہے, تم نے دو مسلمانوں میں صلح کروا دی, پروردگار عالم نے اس کی جزا میں تمہیں درہم و دینار عطا کیے. صلوات پڑھیں بابا جی. تو پتا یہ چلا کہ جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کے درمیان صلح کروا دو گے تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. اور میں نے یہ روایت اسی لیے پڑھی کہ دیکھیں خدا نے اس کی حاجت کو کیسا پورا کیا. اس کو خود اگر کچھ بڑی مشکل سے ملتا بھی تو کتنا مل جاتا ہے؟ 4-5 درہم. خدا نے اتنا عطا کر دیا کہ جو زندگی بھر کے لیے کافی ہو گیا. تو بس ہمیں لوگوں کے درمیان کہیں دیکھیں تو صلح کروانی چاہیے. ہم نہیں پڑھتے, ہم کیوں نہیں کرواتے؟ بھائی وہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ہم ان کے معاملے میں کیوں پڑھیں؟ وہ جانے, ان کا کام جانے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غلط ہے. آج کے بعد, آج 5 محرم کے بعد دلوں میں یاد رکھیے, اگر بہشت پہنچنا ہے, آل محمد کے قدموں میں جگہ چاہیے, کہیں جھگڑا ہو کوشش کیجئے, ہم جائیں کچھ تو کوشش کریں, خدا ہماری کوشش دیکھ رہا ہے, صلح کروائیں. اگر ہم نے مومنوں میں صلح نہ کروائی, جو ہم نہیں کرواتے, تو کیا ہوگا؟ تو امام ارشاد فرماتے تفسیر سورہ حجرات میں آقا دستغیب شیرازی بیان کرتے ہیں کہ جب معاشرے میں سے صلح کروانا ختم ہو جائے تو خدا اس معاشرے پہ بلائیں نازل کرتا ہے. کہا کیسی بلائیں؟ کہا اس معاشرے سے برکت مٹ جاتی ہے, غلے میں, اناج میں برکت ختم, انسان کی عمروں میں برکت ختم, جانوروں میں برکت ختم. آج یہ تینوں چیزیں میں اور آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, دنیا میں دیکھ رہے ہیں. آج میں اور آپ نہیں سنتے, لاہور کے فلاح علاقے سے پکڑا گیا گدھے کا گوشت کھلا رہے تھے. پڑھا یا نہیں پڑھا اخبار میں؟ دیکھا یا نہیں دیکھا ہے ٹی وی میں؟ دیکھا ہے نا. کیوں کیوں کھلا رہے ہو حرام؟ کیا حلال جانور ختم ہو گئے؟ کہا جب معاشرے سے تم صلح ہٹا لو گے, ایک دوسرے کے جھگڑوں کو نہیں ختم کرو گے, اللہ بلائیں نازل کرے گا, جانوروں میں برکت ختم ہو جائے گی, عمروں میں برکت ختم ہو جائے گی. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن کا, ہم لوگ دیکھتے تھے جب کوئی ضعیف ہو گیا, بوڑھا ہو گیا تو اس کا انتقال ہوا. آج میں گواہ ہوں, آپ گواہ ہیں, آج ہم جوانوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اچانک مر جاتے ہیں. کیا ہوا؟ بس ختم ہو گیا, جوان کا ختم ہو گیا. یعنی جو کچھ کہا رسول نے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. غلے میں برکت ختم. ہمارے ہی ملک میں غلے کی چیزیں دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں. آج آٹا ختم ہو گیا, مل نہیں رہا. آج چاول ختم ہو گیا, مل نہیں رہا. کیوں؟ غلے میں برکت ختم ہو گئی. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ عذاب سخت سے سخت ہوتا جائے گا. اچھا, جہاں ایک تو ہم کرتے نہیں, نہ کریں گے تو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا. اچھا, اگر ہم کریں تو ہم کرتے کیا ہیں؟ جب ہم صلح کروانے جائیں, اول میں بہت دور نہیں جاتی ہوں, ذرا میں گھر کے اندر آ جاؤں. اگر ہمارے محکمے میں پتا ہے کہ ہمارا بھائی بڑا غصے والا ہے اور بڑے غصے سے بات کرتا ہے اور بیاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے, یہ تو ہم کیا کریں گے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, مجھ سے اذیت کا فرش ہے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے بھاوش سے کہیں گے, تم چپ ہو جاؤ, تم برداشت کر لو, اس کو تو آتا ہے غصہ, کوئی بات نہیں. غلط ہے, غلط ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے نویں آیت پڑھی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ان جن میں جھگڑا ہو رہا ہے, اگر ان میں سے ایک جارے ہے, زیادہ ظلم کر رہا ہے, تو تم سب مل کر اس سے جنگ کرو, یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ پہ آ جائے. اب اگر اسی بھائی کو ماں کہے, باپ کہے, بھائی کہے, بہن کہے, دوست کہے, کیسے نہیں آئے گا؟ آئے گا راہ راستے. مگر جب سب کہہ دیں گے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس نے ظلم سہا ہے ہم اسی سے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, خاموش رہو, برداشت کر لو. یہ غلط طریقہ ہے. اگر ادب زندگی شامل کرنا ہے اپنی زندگیوں میں, تو جو جا رہے ہیں اس کو سمجھائیں, اس کو کہیں برا بھلا, غلط ہے, تم غلط کر رہے ہو, تو پھر وہ بھی راہ راست پر آ جائے گا. خدا نے یہی تو کہا نا, فاصلہ بینہما بالعدل, عدل سے صلح کروانا, واقسطوا, انصاف کرنا. اس لیے کہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا, جب جھگڑا سلجھنے پہ آ جائے, اگر ہمارے دو پڑوسیوں میں ہوا ہو, ہمارے بھائی بھاوج میں ہوا ہو, ہمارے میاں بیوی میں ہوا ہو, دو کسی میں دو میں ہوا ہے جھگڑا, دو دوستوں میں ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ اگر ایک سرنڈر کر رہا ہے, اگر ایک مان رہا ہے اپنی غلطی, اس کو کہے گا میں تو نہیں معاف کروں گا, یہ پھر کرے گا, عادت ہے. کیا ہوتا ہے میاں بیوی میں جب جھگڑے ہوتے ہیں شادی کے بعد, تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیوں صلح کروں, میں نے تو کچھ یہی نہیں غلط. میاں کہے گا میں کیوں کروں, میں تو مرد ہوں گھر کا. ہم اسی چکروں میں اپنے جھگڑوں کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ دلوں میں بجائے محبتوں کے نفرتیں بھرنے لگتی ہیں, اور پھر انہی نفرتوں پہ بار بار تانے دیے جاتے ہیں, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. سنیے آج معصوم کی دو حدیثیں, اور آج سے میں اور آپ اس کو زندگی میں شامل کریں. کیا کہا معصوم نے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ, جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, جب بھی تم سے کوئی معذرت کرنے آئے, معافی مانگنے آئے, اس کے عذر کو قبول کر لو, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا. غور سے سنیے گا, آپ کو پتا ہے یہ پھر کرے گا. شوہر نے بلا وجہ بھری محفل میں مہمان آئے تھے, زور سے بولنا شروع کر دیا, برا بھلا کہہ دیا, غلط کیا. آپ کی بیوی تھی, آپ الگ نے بھی کہہ سکتے تھے جس غلط ہے. آپ نے سب کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا, غلط ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر کوئی تم سے آئے معذرت کرنے, بعد میں آیا وہ شوہر, اچھا مجھ سے غلطی ہوئی, ایک دفعہ کے کہا میں تو نہیں کروں گی ماں, پھر کریں گے, ان کی تو عادت ہے غصہ کرنے کی. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا, ماں نے کہا میرے اس بھائی سے تعلق ختم. پڑوسیوں میں جھگڑا ہو گیا, ہمارا تعلق ختم. کیوں ختم؟ ہمیں پتا ہے کہ کرے گا. رسول کہہ رہے ہیں تمہیں یقین ہو کہ یہ معافی مانگ رہا ہے مگر جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ پھر کرے گا. پھر بھی معاف کر لو, پھر بھی اس کو معاف کر دو, اس کا عذر قبول کر لو. اگر قبول کر لو گے تو میں شفاعت کرواؤں گا, اور اگر تم نے اس کا عذر قبول نہیں کیا تو میں تمہاری شفاعت نہیں کرواؤں گا. اب کہیں جھگڑا ہو, گھر میں ہو, محکے میں ہو, سسرال میں ہو, کوشش کریں کہ سلجھائیں. آپ کی کوشش خدا دیکھ رہا ہے, اس لیے کریں کہ ہمیں رسول کی شفاعت چاہیے. ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. سب سے پہلی چیز, معذرت قبول کریں, ٹھیک ہے, چاہے کوئی بیوی ہو, بھائی ہو, کوئی. دوسری چیز کہ ہوتا ہے کہ ہم صلح میں پہل نہیں کرتے. بہن بھائیوں میں, بچوں میں جھگڑے ہو جائیں, ہمارے گھروں میں, میں تو اکثر اپنے گھر میں کہتی ہوں ہر وقت کربلا کا میدان ہے, ہاتھ میں تلواریں تھما دیں تو قصہ ختم ہو جائے. بچوں میں, امی آپ دیکھ رہی ہیں, امی یہ اب سے بچوں میں عادت ڈالیں, اب سے سکھائیے بچوں کو. آپ دنیا میں ٹھیک ہے, آپ صحیح ہیں, آپ چپ ہو جائیے, آپ خاموش رہیے. بہن ہے آپ کی, بھائی آپ کا, ایک لمحے بعد خود بخود نارمل ہو جائے گا. آپ چپ ہو جائیں گے, آپ صلح میں پہل کر رہیں گے. اچھا ہاتھ بڑھا دیجیے, چلو سوری یار ہو گئی غلطی. جو صلح میں پہل کرتا ہے, رسول اسلام کہتے ہیں وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. جو دو لوگ لڑ رہے ہیں, ان دو لوگوں میں سے جو پہلے صلح کر لے گا وہ اس کی بنسبت جنت میں پہلے داخل ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادب زندگی ہماری زندگی میں داخل ہو جائے, آج سے شروع کیجئے. پڑوسیوں میں جھگڑا ہو, کہیں جھگڑا ہو, صلح کروائیے. جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دیجئے, جو ناحق پہ ہے اس کو نصیحت کیجئے, تم غلط کر رہے ہو, کوئی خاتون ہو, مرد ہو. اور اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا, میرے وقت کا امام ہم سب سے راضی ہو جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں امام زمانہ کی زیارت مل جائے, ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, ہم یہ نہیں سوچتے ہمارا امام ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں. اس لیے کتابیں بھری پڑی ہیں. کتنے ہی لوگ تھے جو 40-40 دن یہاں عبادت کر رہے ہیں, وہاں چلا کھینچ رہے ہیں, وہاں دعا پڑھ رہے ہیں, اور ایک بارگی امام کی آواز آئی, مجھے اس طرح نہ بلاؤ, تم اس قابل بن جاؤ تو میں خود تمہارے پاس آؤں گا, میں خود تم سے ملنے آؤں گا. اور امام آئے ہیں ملنے, امام آتے ہیں مدد کو. ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو ہمارے اس زمانے کے مراجعین ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے, ان میں سے ایک مرجع کا نام ہے آقا صادق روحانی. ایک شخص آیا ان کے پاس اور آ کے کہتا, آغا کچھ ایسا بتا دے کہ میں وہ عمل کروں, میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے نہیں پتا میری زندگی میں امام کا ظہور ہوگا نہیں ہوگا, مگر کچھ ایسا کر دیجئے کہ جس امام کی امامت میں میں زندہ ہوں, میرا وہ امام مجھ سے راضی ہو جائے. آقا صادق روحانی نے کہا, بہت آسان ہے, چار باتوں پہ عمل کر لو, تمہارا امام تم سے راضی ہو جائے گا. کہا کیا چار باتیں؟ کہا پہلی چیز, ہر واجب پر عمل کرو. نماز قضا ہوگی کوئی بات نہیں, کیا ہوا شادی میں چلے گئے بے پردگی ہو گئی, کیا ہوا شادی میں بھائی کی چچا کی ماموں کی گانے گا لیے تو کیا ہوا, بہت بڑا گناہ ہوا. کیوں؟ اللہ نے حرام کہا تھا. اللہ کے واجب پر عمل کرو پہلی چیز. دوسری چیز, اللہ کے حرام کی بھی چیزوں کو چھوڑ دو. واجب پر عمل, حرام کو چھوڑ دینا. تیسری چیز, مومنین کی مدد کرو, چاہے مال سے چاہے زبان سے. کبھی کبھی ہم پتہ کیا کرتے, کوئی عزیز بہت بیمار ہے, ایک مثال دے کے بتا رہی ہوں, آپ گھر جا کے سوچیں گی بہت چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. ہاسپٹل جاتے ہیں, کوئی آئی سی یو میں ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, ہم اسے کیا کہتے ہیں, بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نہیں بچے گا, بس صبر کرو یہ تو ہونا ہی ہے. ہم کبھی اسے نہیں کہتے اللہ ہے سننے والا, میں بھی مانگ رہی ہوں, تم بھی اللہ سے مانگو, اللہ اس کو زندگی دے گا. ہم جو اتنی ناامیدی کے جملے بولتے ہیں, وہ جو تڑپ رہا تھا اس کی امید اور ٹوٹ جاتی ہے. اور بھلے دعائیں کرتے ہیں, اللہ دعا نہیں, اللہ ہمارے قلب کی طرف دیکھتا ہے. مانگ تو رہے ہیں مجھ سے, مجھ پر بھروسہ بھی ہے, مجھ پر یقین ہے. وہ خدا جو 9-9 سال زندگی دے دے, وہ میرے آپ کے ماں باپ کو زیادہ زندگی نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے, مگر ہم مانگے تو یقین سے. تو بس اب ہمیں یقین سے مانگنا. تو کہا تیسری چیز, ہم کسی کی زبان سے مدد کر سکیں, کسی کی مال سے کر سکیں, کسی کی ظاہری مدد کر سکیں, کسی کی روحانی مدد کر سکیں, اپنی زندگی میں مومنین کی مدد کیجئے, تیسری چیز. اور چوتھی چیز, مستحبات پر عمل کیجئے. اگر میں سب سے چھوٹا مستحب بیان کر دوں نا, میں نے کل بھی کہا تھا, بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں نماز پڑھتے ہیں, نماز میں حجاب کا خیال نہیں ہے, جارجٹ کے دوپٹوں میں نماز ہو رہی ہے, جارجٹ کے دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی. نماز ایسے لباس سے, ایسی چادر سے, ایسے دوپٹے سے پڑھیے جس سے بال نظر نہ آ رہا ہو. نماز پڑھ لی, نماز کے بعد جلدی جلدی میں لپیٹا, میں جس کا تبرک بٹ رہا ہے رہ جائے گا, گھر جانا ہے, تسبیح زہرا چھوڑ دی. اپنی عبادتوں کو دل سے انجام دیں. کیوں؟ اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, اور جتنے اللہ نے واجبات رکھے اس پر عمل کریں. تسبیح زہرا پڑھنا مستحب ہے, لیکن چھٹے امام کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جیسے نماز سکھاتے. کون کہہ رہا ہے؟ عام آدمی نہیں کہہ رہا, وقت کا چھٹا امام کہہ رہا ہے. کہا ہم اپنے بچوں کو جیسے نماز سکھاتے ہیں ایسے ہی تسبیح زہرا پڑھنا سکھاتے ہیں. جو تمام زندگی تسبیح زہرا پڑھتا رہتا ہے, اگر اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ یہ بد نصیب ہے, تو یہ تسبیح زہرا اس کو خوش نصیب بنا دیتی ہے. اتنا بڑا اجر ہے. اور آج ہم خود جلدی سے نماز پڑھی, تسبیح چھوڑ دی, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بچے بھی نہیں پڑھ رہے. تو چار باتیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا امام راضی ہو جائے: واجب پر عمل کریں, حرام کو چھوڑ دیں, مومنین کی مدد کریں, اور مستحبات پر عمل کریں. جب ہم یہ چار عمل کریں گے تو ہمارے وقت کا امام ضرور ہماری مدد کو آئے گا, ہم سے راضی ہوگا, ہمارے وقت آخر آئے گا. اور امام کیسے مدد کو آتے ہیں؟ آج مصائب سے متصل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں. دو تین دن سے سوچ رہی تھی, مجلس کا وقت پورا ہو جاتا تھا تو میں روایت پڑھ نہیں پاتی تھی. آج میرے پاس کچھ ایک دو منٹ ہے اضافی, تو پہلے میں روایت بیان کر دوں پھر مصائب کی منزل پر آتی ہوں. ایران کے بہت مشہور عالم, مشہد کے عالم ہیں, ان کا نام ہے آقا اسماعیل نمازی. آقا اسماعیل نمازی حج پہ گئے, پورا کاروان گیا ایران سے نکل کے. جب حج پہ گئے, اور یہ بات ہے 1956 کی, 1956 کی بات ہے, جب وہ حج پہ نکلے, حج انجام دے لیا, پورے قافلے والوں نے ارادہ کیا تھا ایران سے نکلتے وقت کہ ہم حج کرنے کے بعد کربلا جائیں گے, امام حسین کی زیارت کریں گے, پھر اپنے وطن پلٹیں گے. اب جب حج مکمل ہو گیا, 100 بسوں کا قافلہ تھا, سب نے کہا ہم حجاز سے اب عراق کی طرف چلتے ہیں, جو سعودی عرب ہے جسے ہم حجاز کہتے ہیں. اس حجاز سے عراق کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے, ریت کا صحرا بہت بڑا ہے, اور اس سے گزر جائیں گے تو عراق کے بارڈر میں داخل ہو جائیں گے, ہم کربلا پہنچیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اپنی بس میں بیٹھ گئے آغا اسماعیل, اور ان کی بس کے ڈرائیور کا نام تھا محمود آغا. اور جیسے ہم لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ڈرائیور کی سیٹ ہوتی ہے کہ اس کے برابر میں سیٹ ہوتی ہے, وہ اس کا اسسٹنٹ بیٹھتا ہے. اگر 3-4 راتوں کا سفر ہے تو کچھ دیر وہ گاڑی چلائے گا, کچھ دیر یہ چلائے گا. یہ ہمیں اور آپ کی دیکھی ہوئی بات ہے. تو محمود آغا گاڑی, نام کو ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہی ہوں. محمود آغا جو تھے وہ سینئر تھے, وہ گاڑی چلا رہے تھے. ان کے برابر میں جو اصغر آغا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب یہ تھک جائیں گے تو میں گاڑی چلاؤں گا. گاڑی چل رہی تھی, پیچھے پیچھے 100 بسیں لائن میں چل رہی ہیں. اچھا, چلتے چلتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو اصغر آغا تھا وہ جوان آدمی تھا. اب جوانوں کو ہمیشہ اسپیڈ میں گاڑی چلانے کا شوق ہوتا ہے, چاہے موٹر سائیکل ہو, چاہے بڑی بس ہو, چاہے کچھ ہو. اب یہ سلو سلو چل رہے ہیں تاکہ ساری 100 بسیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. صحرا کا سفر, صحرا میں کیا ہوتا ہے؟ ریت ہے نا, کہیں آپ کو ریت کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. اب ہوا تیز چلی, ریت اڑی, وہاں سے غائب ہو گیا وہ ٹیلا, وہ کہیں اور بن گیا. آپ ریت میں کوئی راستے کی نشانی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ہوا سے وہ مٹی اڑے گی اور جہاں بنا تھا ٹیلا آپ کو وہاں نظر آئے گا. تو اب سفر ہو رہا ہے, ایک بارگی اب باری آئی, محمود آغا تھکے, اصغر آغا نے اپنی سیٹ سنبھالی, ڈرائیونگ شروع کی. اب اتنی تیز گاڑی چلانا شروع کی, آغا اسماعیل کہتے ہیں میں نے روکا, آہستہ چلاؤ. کہ نہیں آغا, ہمارے پاس سامان سفر ہے, پانی بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, یہ لوگ بہت سلو چلا رہے ہیں, ہم جلدی پہنچ جائیں گے بارڈر پہ. آغا اسماعیل کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ روکا, لیکن وہ جوان تھا, وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے کافی آگے نکل گیا, پیچھے میں بسیں نظر نہیں آ رہی تھیں, بہت آگے نکل گئے تھے, مگر راستہ بھٹک گئے, راستہ بھٹک گئے. اب راستہ نہیں مل رہا کہ عراق کے بارڈر پہ کیسے پہنچیں. سارا دن چلتے چلتے مغرب ہو گئی, ورنہ انہیں مغرب سے پہلے بارڈر پہنچنا تھا. کہ جب دیر ہو گئی, اب سب پریشان, کیا کریں, پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا اور پیٹرول بھی تھوڑا سا رہ گیا, کیا کریں؟ کہا رک جاؤ, آج رات رکتے ہیں, کل صبح سے روشنی میں سفر کریں گے, رات کو شاید ہمیں راستہ سفر سمجھ نہ آ رہا ہو. اگلے دن فجر ہوئی, نماز پڑھی سب نے, پھر سفر شروع ہوا. سفر ہوتے ہوتے دن گزرنے لگا, پانی ختم ہو گیا, پیٹرول ختم ہو گیا, راستہ نہیں مل رہا, اسی صحرا میں بھٹک رہے ہیں, چل رہے ہیں, راستہ نہیں مل رہا. اب ایک بارگی سب نے کہا کیا ہوگا. اب یہ جو آغا اسماعیل تھے یہ عالم تھے، اب سب مولانا کچھ بتائیے کیا کریں، کیا کریں، ہم تو بھٹک گئے، مر جائیں گے یہیں پر، یہیں مر جائیں گے، آ کے جانور ہماری لاشوں کو نوچیں گے. کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اپنے وقت کے امام کو پکارو، زندہ امام ہماری مدد کر سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا. کہا لوگوں نے ایسے رونا شروع کیا جیسے کوئی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے. اب موت سامنے تھی، سب قافلے والوں نے کہا جی ایک بس کے جو مسافر، سب نے کہا ہم اسی ریگستان میں اپنی قبریں کھودتے ہیں اور ان قبروں میں آج ہماری سانس رکنے لگے گی، جب پانی نہیں ہے، پیاس ہے، پانی بھی نہیں ملے گا، کتنے دن زندہ رہیں گے، ختم ہو جائیں گے. جب ہم حالت گرنے لگے گی ہم اپنی قبروں میں خود لیٹ جائیں گے تاکہ مٹی اڑے، ہماری قبر بند ہو جائے، ہمارے جسم کو جانور نہ کھائیں. جب انسان موت سامنے دیکھ لے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، آئیے مولا بچائیے یا صاحب الزمان مدد کیجئے ورنہ ہم اسی صحرا میں دفن ہو جائیں گے. کہا سب رو رہے تھے، آغا اسماعیل نمازی کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا، کیسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے اچھا مولانا بھی رو رہے ہیں تو یقیناً ختم ہی ہو جائیں گے، ہمت ہوتی ہے نا. آغا اسماعیل کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا، ابھی یہ رو رو کے میں لوگوں نے کہا کیا پڑھے، کہا دعائے فرج پڑھو. کون سی دعا؟ الہی عظم البلا وبرع الخفا ون کشف الغطا ون قطع الرجا بار الہ امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. یہی ترجمہ ہے نا اس دعا کا، آسمان لگتا ہے بند ہو گیا، بار الہ ہماری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. لوگوں نے رو رو کے دعائے الہی عظم البلا دعائے فرج پڑھنا شروع کی. آغا اسماعیل کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے، آنے والا میرے قریب آیا اور میں جانتا تھا کہ یہ عرب کا علاقہ ہے تو فارسی تو جانتی رہی ہوں. کہا میں نے عربی بولنا شروع کی، میرے عالم تھے عربی جانتے تھے. میں حیران رہ گیا کہ یہ عراقی ایکسل میں، اس مطلب ہر عربوں کا لہجہ الگ ہے، اگر جو عرب ہیں وہ جانتے تھے، ہم لوگ ہیں جو اردو سپیکنگ ہیں ان کی اردو بہت اچھی ہے، باقی لوگ بھی اردو بولتے ہیں مگر تھوڑا سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے. کہا میں حیران رہ گیا آنے والا عراقی لہجے میں عربی بول رہا ہے. میں نے اس سے کہا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دو. آنے والے نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں. اور آنے والا کون تھا؟ میرا اور آپ کا 12واں امام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں. آنے والے نے کہا کہ میں تمہیں راستہ ہی بتانے آیا ہوں. اور کہا اسماعیل نمازی پریشان مت ہو، تم سامنے دو پہاڑ دیکھ رہے ہو. اچھا اس وقت اسماعیل نمازی نہیں پہچانے یہ میرے امام ہیں، یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے بتائے بغیر میرا نام کیسے جانتے ہیں، ذہن معاف ہو جاتا ہے نا، پریشان تھے، نہیں پتا کہ میرے وقت کا امام ہے. کہا سامنے دو پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس کے درمیان سے گزر کے لیفٹ ٹرن ہوگے تمہیں عراق کا بارڈر مل جائے گا. کہا اچھا یہ گئے لوگوں کے پاس، دیکھو مجھے ایک شخص ملا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آغا اسماعیل آپ عالم ہیں، اس سے کہیں وہ وہاں تک ہمارے ساتھ چلے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بھٹک جائیں. یہ پھر گئے مگر جاتے ہوئے اپنا قرآن لے کر گئے، راستے میں قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن ساتھ لے کے گئے. کہا آغا آپ کو اس قرآن کی قسم آپ بارڈر تک ہمارے ساتھ چلے، ہم بہت شکستہ حال ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں. کہا میں تم قرآن کیوں لے آئے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، قرآن کیوں لے آئے، قرآن کی قسم نہیں دو مجھے، مجھے پتا ہے. بیٹھے بس میں، جب بس میں بیٹھ گئے تو کہا کہ گاڑی اصغر آغا نہیں چلائے گا، محمود آغا چلائیں گے، یہ تیز چلاتا ہے اس لیے تم اس طرح راستہ بھٹک گئے. محمود آغا اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے، بتاتے جا رہے ہیں یہاں سے یہاں سے. اب جب پہنچے بارڈر دیکھا لوگ اترے تو خوشی سے سلواتیں پڑھنے لگے، نعرے لگانے لگے، ہم پہنچ گئے راستے پہ. کوئی نہیں پہچانا کہ جب گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو گاڑی اسٹارٹ کیسے ہوئی، اور گاڑی چل رہی ہے. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، صرف میرے پاس 5 منٹ ہے کیونکہ مجھے اس مقررہ وقت کے اندر ختم کرنا ہے، اس روایت کو سن لیجئے. تو کیا ہوا، یہ نہیں سوچ رہی جب پیٹرول ہی ختم ہو گیا تھا گاڑی چلی کیسے. جب منزل پہ پہنچ گئے سب ایک دوسرے کو لپٹا لپٹا کے سلوار پڑ، کوئی کسی نے شیرینی نکالی، کہا آگا کھائیے، تو مسکرا کے کہا نہیں آپ کھائیے، نہیں کھائے کسی کے آگے. تو جب سب نے شکریہ ادا کر دیا تو ایک بار کی کہا آگا اسماعیل آپ تھوڑی دیر رکے، کہا نہیں مجھے بہت سے لوگ بلا رہے ہیں. یہ کہہ کے پلٹے کہا خدا حافظ، اور خدا حافظ کہہ کے جب آغا اسماعیل کہتے میں پلٹا تو کوئی نہیں تھا، بس ایک بار کی سب نے چیخنا شروع کیا ہمارے وقت کے امام نے ہماری مشکل کشائی کر دی. خدا کرے کہ اس سورہ حجرات کے آداب زندگی ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں, ہم ایسے بن جائیں جیسے حسین کے صحابی تھے. حسین کے صحابیوں کے لیے حسین کیا کہتے تھے, جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے. بس اسداروں آج بی بی زینب کبریٰ کو پرسا دیں گے شہزادی کے دو بچوں کا. اسدارو ہم سب مائیں ہیں, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اللہ اگر کسی کو بیٹا دے دے تو اس ماں کے دل میں تمنا کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا صحرا دیکھوں اور میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے بچے کے کندھے پر ہو. یہ دو حاجتیں ہر ماں رکھتی ہے جس کو خدا بیٹا دے دے, اور زینب کو اللہ نے دو بیٹے دیے تھے. روزے عاشور دونوں بیٹوں کو مقتل میں بھیج رہی ہیں, روزے عاشور آ گئی بچوں کو اجازت نہیں مل رہی. بی بی زینب کبریٰ نے کہا تم کیوں نہیں گئے ابھی تک مقتل؟ کہا ماں ماموں اجازت نہیں دے رہے. کہا چلو میرے ساتھ. شہزادی نے دونوں بچوں کا بازو پکڑا, حسین کے خیمے میں آ رہی تھی. ایک بار کی عباس علمدار نے دیکھا, دوڑ کے حسین کے خیمے میں گئے. کہا آقا بہن ایسے چلتی ہوئی آ رہی ہیں جیسے بابا چلا کرتے تھے. آج زینب بابا کی طرح چلتی ہوئی آپ کے خیمے میں آ رہی ہیں, اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں. مولا حسین نے کہا جانے دو میری بہن کو. زینب کبریٰ حسین کے خیمے میں داخل ہوئی, سر جھکا کے کھڑی ہو گئی, کچھ نہیں بولی. جب سر جھکا کے کھڑی کہا حسین ابن علی نے, بہن کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں بھیا, جب جب میں نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے عطا کیا, آج اپنے بچوں کے لیے اجازت مانگنے آئی ہوں. میری گود کے پالوں کو مختل میں جانے کی اجازت دے دو, مرنے کی اجازت دے دو. حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ارے زینب میں نے اپنی گود میں پالا ہے, کیسے بھیج دو؟ کہا بھیا اجازت دے دو. کہا اچھا زینب آج قربانی کا دن ہے, تیرے بچوں کو اجازت دی. بچوں کو تیار کیا گیا, عباس علمدار نے تیار کیا. جب گھوڑے پہ بٹھانے لگے نا تو ایک بار کی جناب زینب کبریٰ قریب گئی, بچوں کے بازو پکڑے اور عجب جملہ کہا, گھر میں بھی یاد کریں گے تو روئیں گے, یہ تین دن کے پیاسے بچے تھے. ماں نے دونوں کے بازو پکڑ کے کہا اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ پانی نہیں پینا. تین دن کے پیاسوں سے کہہ رہی ہے ماں پانی نہیں پینا. ابھی اصغر پیاسا ہے, ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی حسین پیاسا ہے, ان سے پہلے پانی نہ پینا. ایک کو عباس نے سوار کرایا, ایک کو حسین نے سوار کرایا. دونوں بچے چلے کم سن ہیں مقتل کی طرف چلے, بڑی جیداری سے لڑے, مقابلہ کیا. ارے دین کو لاوارث سمجھا ہے, ہم آئے ہیں دین بچانے. تلواروں سے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے تھے مگر پانی نہیں پیا. ایک بار کی گھیر کے مارا, گھوڑوں سے گرنے لگے, صدا دی مامو ادرک لی. اس صدا کا سننا تھا. حسین دوڑے, عباس دوڑے, پہنچے دیکھا بچے زخمی زخمی ہیں. مولا حسین کہتے ہیں عباس دونوں کے لاشیں نہیں اٹھا سکتا, ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتا ہوں. دونوں کو اٹھا کے لائے, خیمے کے فرش پہ رکھا. امام حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, زینب نظر نہیں آ رہی. فضا میری بہن کہاں ہے؟ کہا مولا اپنے خیمے میں. کہا جا بلا لاؤ, حسین بلا رہے ہیں. گئی فضا, بی بی آپ کے بچوں کے لاشیں آئے ہیں. کہا میں نے صدقہ کر دیے میں نہیں روؤں گی. کہا آپ کا بھائی بلا رہا ہے. آئی بی بی آئی خیمے میں, دیکھا دو بچوں کے لاشیں, ایک بچے کی روح پرواز کر چکی ہے, ایک کے لب ہل رہے ہیں. زینب اپنے دونوں بیٹوں کے زخمی جسموں کے درمیان بیٹھ گئی, جس کے لب ہل رہے تھے, کان خریب کیا. بیٹا کہہ رہا تھا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے, ہم نے پانی نہیں پیا. اماں ہمیں اپنا دودھ بخشے نا. روح پرواز کر گئی. زینب نہیں روئی. زینب نے کہا میں نے صدقہ کیے میں نہیں روؤں گی. زینب کوفے میں نہیں روئی, شام میں نہیں روئی. اپنے بچوں کو کب روئی؟ جب رہا ہو کے مدینہ گئی, مدینہ پہنچ کے اپنے گھر میں گھسی, دیکھا دو مسلح بچے, دونوں مسلحوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا. کہا کہ اے میرے بچوں تمہاری ماں نہیں جی سکے گی, آنو محمد، ماں کو بلا لو. لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے شہزادی زینب کے صبر کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. بار الہ اس مجلس عزا کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار بانیان مجلس کے دل کی ہر حاجت کو پورا کر دے. یہ سب مومنات ہم سب حاجتیں رکھتے، خدا ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. بار الہ جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے حسین ابن علی کی بیمار بیٹی کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما. ایک مومنہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، خود کے لیے دعا کیجیے خدا اس کی پسلیوں کو جوڑ دے. خدا ایک مومن ہے جو وینٹیلیٹر پہ، خدا اس کی بیٹیوں کے صدقے میں اس کو زندگی دے دے. جو جو بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما پاک پروردگار. جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، قرض دار ہے قرض دور ہو جائے، بے گھر ہے گھر مل جائے. خدایا جو جس مشکل میں گرفتار ہے، تجھے مادر حسین کا واسطہ، جو فرش عزا پہ بیٹھی ہے، اس ماں کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. دنیا میں جہاں کہیں مومنین صداری میں مصروف ہیں، خدا سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار امام زمانہ ظہور فرمائے، جب صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.